اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی تعلیم میں ایمان کے بعد جن چیزوں کو ذکر کیا ہے اور زیادہ زور دیا ہے، انسان کی سعادت کو ان پر موقوف بتلایا ہے. ان میں ایک یہ بھی ہے کہ آدمی اخلاق حسنہ اختیار کرے، اچھے اخلاق اور برے اخلاق سے اپنی حفاظت کرے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے جن مقاصد کا قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے، ان میں ایک یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ آپ کو انسانوں کا تزکیہ کرنا ہے، وہ یزکیہم، اور اس تزکیے میں اخلاق کی اصلاح اور درستی کی خاص اہمیت ہے. ہمارے یہاں سارے مفہوم کو ایک ہی جگہ رکھا جاتا ہے. ہنس کے بول لینے سے، چائے پلا دینے سے سمجھتے ہیں اخلاق بہت اچھے ہیں، دل میں کینہ ہے، بغض ہے، غیبت ہے، جھوٹ بولنے کی عادت ہے، یہاں تک کہ بدنگاہی بھی برے اخلاق میں شامل ہے. کسی کی بہو بیٹی کو بری نگاہ سے دیکھنا یہ اچھے اخلاق ہیں. تو ان سب چیزوں کی اصلاح کروائی جاتی ہے کسی اللہ والے سے، تاکہ ہمارے اخلاق درست ہو جائیں. جھوٹ، غیبت، چغلی، دل میں کینہ، حسد، بڑائی، خود پسندی، یہ چیزیں نہ ہوں، اور ہے تو اس کا تزکیہ ہو جائے. آہستہ آہستہ وہ چیزیں صحیح ہو جاتی ہیں، اپنے مقام پر آ جاتی ہیں. تزکیہ رگڑ رگڑ کے صاف کرنے کو کہتے ہیں، کوئی کسی چیز کو پاک کرنے کو. کپڑا کس طرح رگڑا جاتا ہے تب جا کے صاف ہوتا ہے، کہتے ہیں دوبارہ مشین میں چلا دو اور ایک دفعہ ہو جائے. اسی طرح بعض دفعہ جو جس کی اصلاح آنے جانے سے نہیں ہوتی، اس کو کہا جاتا ہے کہ وقت لگا لو، کچھ عرصے مستقل خانقاہ میں رہو، تو وہاں پہ پھر اصلاح اخلاق ہوتے ہیں. تو اخلاق کی درستگی سے مراد یہاں پہ صرف نہیں ہوتا کہ بس ہنس بول کے مل لے اور اپنوں میں اور غیروں میں جا کے منہ بنا کے بیٹھ جائے. ہر ایک سے جو بھی مسلمان ہے اس سے اچھی طرح ملے اور اس کی خیر خواہی چاہے، اچھائی اور بھلائی سے پیش آئے. حدیث کی مختلف کتابوں میں خود آپ سے یہ مضمون روایت کیا گیا ہے کہ میں اخلاق کی اصلاح کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں، یعنی اصلاح اخلاق کا کام میری بعثت کے اہم مقاصد میں شامل ہے، اور ہونا بھی یہی چاہیے تھا کیونکہ انسان کی زندگی اور اس کے نتائج میں اخلاق کی بڑی اہمیت ہے. اگر انسان کے اخلاق اچھے ہوں تو اس کو اپنی زندگی میں قلبی سکون خوشگواری کے ساتھ گزرے گی، اس قلبی سکون ملے گا، زندگی خوشگوار گزرے گی. جتنے بد اخلاق لوگ ہیں دوسروں کو تنگ کرتے ہیں، کینہ، بغض، عداوت والے، خود بھی پریشان رہتے ہیں دوسروں کو بھی پریشان کرتے ہیں. معاملات کی خرابی والے خود بھی پریشان رہتے ہیں دوسروں کو بھی پریشان کرتے ہیں. کسی کا مال دبایا خود بھی چین سے نہیں ہے، جھوٹ بول رہے ہیں، ہر قسم کے ہتھکنڈے اختیار کر رہے ہیں. اگر معاملات صاف کر لیں خود بھی سکون سے رہیں دوسرے بھی سکون سے رہیں. اگر کسی کے لیے دل میں کینہ نہ ہو، کسی کی برائی نہ چاہے آدمی، تو خود بھی سکون سے رہے گا دوسرا بھی سکون سے رہے گا. لیکن بعضوں میں یہ عادت ہوتی ہے اور پھر اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں اور دوسروں کو نیچا دکھا کے ان کو خوشی ہوتی ہے. تو اس لیے اخلاق یہ ہے، اور اسی لیے فرما رہے ہیں کہ اگر انسان کے اخلاق اچھے ہوں تو اس کو اپنی زندگی بھی اس میں خوشگواری نصیب ہوگی اور دوسروں کے لیے بھی اس کا وجود رحمت اور چین کا سامان ہوگا. اور اس کے برعکس اگر آدمی کے اخلاق برے ہوں تو خود بھی وہ زندگی کے لطف و مسرت سے محروم رہے گا، اور جن سے اس کا واسطہ اور تعلق ہوگا ان کی زندگیاں بھی بے مزہ اور تلخ ہو جائیں گی. دوسروں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، کسی کی بیجا بات سے، غیبت سے، کسی کی دل آزاری سے. اگر آدمی سب کے لیے اچھا گمان رکھے اور اچھے اخلاق رکھے تو سب سکون سے رہیں. تو یہ تو خوش اخلاقی اور بد اخلاقی کے وہ نقد دنیاوی نتیجے ہیں جن کا ہم اور آپ روزمرہ مشاہدہ اور تجربہ کرتے رہتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد آنے والی ابدی حیات میں ان دونوں کے نتیجے ان سے بدر جہاں زیادہ اہم اور اہم نکلنے والے ہیں. آخرت میں خوش اخلاقی کا نتیجہ ارحم الراحمین کی رضا اور جنت ہے، اور بد اخلاقی کا انجام خداوند قدوس کا قہار کا غضب اور دوزخ کی آگ ہے. اللہم احفظنا منہم. اخلاق کی اصلاح کے سلسلے میں نبی علیہ السلام کے جو ارشادات ہیں حدیث کی کتابوں میں محفوظ ہیں، وہ دو طرح کی، ایک وہ جن میں آپ نے اصولی طور پر حسن اخلاق پر زور دیا اور اس کی اہمیت اور فضیلت اور اس کا غیر معمولی اخروی ثواب بیان فرمایا، اور دوسرے وہ جن میں آپ نے بعض خاص خاص اخلاق حسنہ اختیار کرنے کی یا اس طرح کے بعض مخصوص بد اخلاقیوں سے بچنے کی تاکید فرمائی. پہلے ہم قسم اول کے نبی علیہ السلام کے ارشادات یہاں درج کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ حضرت عمر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں، ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں کہ جن کے اخلاق اچھے ہیں. دوسری روایت ہے، فرمایا ایمان والوں میں زیادہ کامل ایمان والے وہ لوگ ہیں جو اخلاق کے زیادہ اچھے. اکملکم مؤمنین ایمانا، اکملکم مؤمنین ایمانا، اکمل المؤمنین ایمانا، احسنهم خلقا، احسنهم خلقا، جن کے اخلاق اچھے ہوں. مطلب یہ کہ ایمان اور اخلاق میں ایسی نسبت ہے، جس کا ایمان کامل ہوگا اس کے اخلاق لازماً بہت اچھے ہوں گے، اور اچھے اخلاق ایمان کے کمال کی علامت. اور اعلیٰ حاضر اسی پر قیاس کر سکتے ہیں، جس کے اخلاق بہت برے ہوں گے اس کا ایمان بھی بہت کمزور ہوگا. یعنی اگر اس کا ایمان کیا چیز، خوف خدا، اللہ کی محبت، جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی یقینی طور پر مخلوق کی محبت اور خیر خواہی بھی اس کے دل میں ہوگی. جو مخلوق کی خیر خواہی نہیں چاہتا، اس کا مطلب ہے وہ اللہ کی محبت بھی اس کے دل میں نہیں. کوئی کہے مجھے ابا سے بہت محبت ہے، لیکن بھائیوں کو ہر وقت تکلیف پہنچاتا رہتا ہے، لڑتا رہتا ہے، مارتا رہتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے، تو ابا کی محبت کا دعویٰ اس کا صحیح نہیں. کیونکہ ابا تو چاہتے ہیں کہ سب بھائیوں سے اچھا سلوک کرو، ان کا خیال رکھو، لیکن یہ سب سے لڑ بھڑ کے سمجھتا ہے میں بہت اچھا ہوں. اور اسی کے برعکس بعض لوگ حقوق العباد میں بہت اچھے ہوتے ہیں، بھائیوں کے ساتھ تو بہت اچھا ہے، سب بھائیوں کا خیال رکھتا ہے، لیکن ابا سے قطع تعلق، ابا سے گستاخی، نافرمانی کا رشتہ، یہ بھی صحیح نہیں ہے. دونوں طرف ہمارا اعتدال کی کمی ہے. بعض میں جانتا ہوں ہمارے جاننے میں ایسے عزیز رشتہ دار بھی ہیں کہ جو اگر کہیں پر ان کو پتہ چل جائے کسی کو خون دینا ہے تو وہاں پہنچ جاتے ہیں، اسپتال تک پہنچ جاتے ہیں، عیادت کرنا، خون دینا، جنازے میں جانا، تعزیت، بہت اچھی چیزیں ہیں، یہ معاشرت ہے مسلمانوں، لیکن نماز فرض نماز نہیں پڑھتے، یہ مسئلہ ہے. بھئی وہی بات ہے کہ بھائیوں کے ساتھ تو بہت اچھے ہیں، ابا سے بد اخلاق ہیں اور ابا کی گستاخی نافرمانی ہو رہی، ربا کی نافرمانی ہو رہی ہے، فرض نماز چھوڑی جا رہی ہے. 3 بجے رات کو مجھے پتا چلا کہ فلاں صاحب 1-2 بجے گئے اور 3-4 بجے واپس آئے، گھر آ کر سو گئے، فجر کی نماز نہیں پڑھی. تو وہ کہے تھے کس لیے، خدمت خلق کے لیے، اور خالق کے لیے 1 گھنٹہ اور جاگ لیتے تو فجر کی نماز پڑھ کے سو جاتے. تو افراط و تفریط ہے ہمارے معاشرے میں، کہیں تو بہت حقوق العباد کا خیال ہے تو حقوق اللہ کی کمزوری ہے، کہیں حقوق اللہ کا اتنا خیال ہے کہ پڑوسی کا پتہ ہی نہیں جی رہا ہے، مر رہا ہے، بھوکا ہے یا بیمار ہے، کہ سب اس کو کم از کم آدمی اسپتال تک پہنچا دے، کوئی بھی اس کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کر دے، کوئی دوا گھر میں موجود ہے تو اس کو دے دے. یہ بھی بہت سو کو پتہ نہیں ہوتا، دیندار بہت ہے لیکن پڑوسی کا اور حقوق العباد کا خیال نہیں ہے. تو دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں. جو اللہ سے محبت کرے گا وہ اللہ کی مخلوق سے بھی محبت کرے گا. ہمارے شیخ مرشد رحم اللہ تعالی یہ روایت بارہا بیان فرماتے تھے، الخلق عیال اللہ، پوری کی پوری خلق اللہ کی عیال ہے، خاندان ہے. جو ہمارے خاندان والوں سے اچھا ہوتا ہے، ہم سے اچھا ہوتا ہے، ہمارے بچوں کو کوئی تحفہ تحائف دے رہا ہے اور اس سے محبت کر رہا ہے تو ہم اس سے محبت کریں گے. تو اللہ کے بندوں سے جو محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کریں گے. ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحم اللہ تعالیٰ کا ارشاد مفتی تقی صاحب دامرگاہتم اصلاحی خطبات میں نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ گویا یہ فرمانا چاہتے ہیں، گویا کہ تم ہم سے تو محبت بعد میں کرو گے، پہلے ہماری نشانی، جو مخلوق ہماری نشانی ہے، خالق کو کیسے پہچانا جاتا ہے، مخلوق سے پہچانا جاتا ہے. یہ چاند، سورج، یہ سارا نظام کس نے بنایا؟ خالق کائنات نے بنایا. تو یہ مخلوق انسان بھی اللہ نے بنایا، تم پہلے انسان سے محبت کرو، پھر اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے، اللہ تعالیٰ کی محبت بھی آ جائے گی. لہذا دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں، ایک طرف حق العباد بھی ادا ہونا چاہیے، دوسری طرف حقوق اللہ کی ادائیگی کا پورا خیال ہونا چاہیے. تو فرمایا کہ واضح رہے کہ ایمان کے بغیر اخلاق، بلکہ کسی عمل کا، حتیٰ کہ عبادات کا بھی کوئی اعتبار نہیں. ایمان اگر نہیں ہے تو بہت اچھے ہیں. کتنے لوگ اب دیکھیں کفار میں بہت سے ایسے ہوتے ہیں، فلاحی کام کرنے والے، آٹا تقسیم کر رہے ہیں، چاول تقسیم کر رہے ہیں، غریبوں میں بہت تقسیم کر رہے ہیں، لیکن ایمان نہیں، کتنا بھی کرتا رہے جنت میں نہیں جا سکتا. اور ایمان کے بغیر اگر ایمان ہے اور یہ اعمال نہیں ہے تو اگرچہ جیسے جیسا تیسا بھی مسلمان ہے، کم درجے کا ہے لیکن بہرحال مسلمان تو ہے۔ اس لیے ایمان وہ ہندسہ ہے جس کو ایک کا ہندسہ کہا جاتا ہے، ایک کے بغیر سارے صفر بیکار ہیں، سب زیرو زیرو کا، ایک ہزار زیرو زیرو ہے، ایک ہزار زیرو کی کوئی ہے، ایک ہوگا اس کے بعد دس ہو جائے گا، اور دس کے بعد سو ہو جائے گا، دوسرا صفر لگے گا، تیسرا صفر لگے گا ہزار، اور چوتھا دس ہزار، اللہ حاضر القیاس بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ اور حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اسی طرح اگر اس کے پیچھے کی طرف لگایا جائے زیرو تو اور اس کی حیثیت کم ہوتی جاتی ہے، جیسے بدعت ہے، اس کی مثال بدعت کی ہے، اپنی مرضی سے عمل کر رہے ہیں، اپنی مرضی سے۔ اب شب معراج قریب ہے، معراج کی حقیقت ہے، ابھی انشاءاللہ یہ بات سنائی جائے گی کہ معراج، شب معراج اپنی جگہ متحقق چیز ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، جو اس کا انکار کرے گا، اگر کوئی معراج کا انکار کرتا ہے یہ کفر ہے، کیونکہ قرآن میں جو چیز آ گئی اس کا انکار کفر ہے۔ لیکن دوسری بات سمجھنے والی یہ ہے کہ آپ معراج پہ گئے، آپ نے سارے حالات آ کے بتائے، اور آپ اس کے بعد برسوں حیات رہے صحابہ میں، اور صحابہ پھر برسوں، ایک صدی تک، آخر تک حیات رہے، لیکن صحابہ نے اس رات کو عبادت کی رات نہیں بنایا۔ یہ بات مفتی تقی صاحب نے اسرائی خطبات میں لکھا ہے، انشاءاللہ وہ پڑھ کے سنایا جائے گا کہ یہ اس رات کی حقیقت ہے بالکل۔ اور لیکن ایک تو اس میں اختلاف ہے، بے شمار قول ہیں، بعض رجب کا نہیں بلکہ دوسرے مہینے لکھتے ہیں، بعض سال کا بھی فرق لکھتے ہیں، کہتے ہیں ہجرت سے پہلے، کوئی کہتا ہے ہجرت کے بعد، اتنا فرق ہے معراج میں، معراج کے تاریخوں میں۔ لیکن معراج ہوئی، قرآن میں تاریخ تو درج ہے نہیں، اور اس زمانے میں تاریخ مدون نہیں ہوتی تھی، پھر صحابہ نے حضرت عمر کے دور میں تاریخ کو مدون کرنا شروع کیا، کب سے؟ ہجرت کے دور، اس وقت سے ساری تاریخ مدون، پھر جو ہوا سب لکھا ہوا ہے۔ لیکن آپ علیہ السلام کی ولادت میں بھی جو اختلاف ہے، معراج میں اختلاف ہے، اور اسی طرح شب قدر میں اختلاف مشہور و معروف ہے، اللہ کی مرضی یہی ہے کہ اس کو چھپایا جائے۔ لہذا اس رات کی عبادت کی فضیلت نہیں ہے، معراج اپنی جگہ برحق ہے کہ آپ علیہ السلام کو جسم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ بلایا، اور جنت اور سب چیزوں کا سیر، سب چیزوں کی سیر کروائی، عالم میں بالا میں اللہ تعالیٰ نے بلایا، جس کو اقبال نے کہا ہے کہ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں، زمین و آسمان عالم بشر کے تابع ہے، بشریت کے تابع ہے۔ نبی علیہ السلام تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ نے وقت کے دھارے کو روک دیا، وقت کا پہیہ روک دیا، اسی وقت گئے۔ آج کے اس تیز ترین دور میں بھی کوئی کہے کہ ابھی میں صبح گیا تھا ابھی آ گیا، یہ بھی کوئی نہیں مانے گا۔ تو حالانکہ ہو سکتا ہے کہ جا کے بیٹھا جہاز میں، دوسرے جہاز سے کوئی چیز لے دے کے آ گیا، لیکن نبی علیہ السلام راتوں رات اس زمانے میں گئے جبکہ ہوائی جہاز کا تصور نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے براق کا انتظام فرمایا، وہاں سے آگے پھر انتظام فرمایا، پھر وقت کا پہیہ اللہ تعالیٰ جب چاہے روک دیں، اللہ تعالیٰ نے روک دیا، تو اس لحاظ سے کوئی وقت نہیں گزرا۔ تو پھر اس لیے کفار حیران تھے، اس لیے بعض بظاہر اپنے آپ کو ایمان رکھنے والے بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں، ترقی یافتہ قسم کے مسلمان، نہیں اصل میں یہ خواب میں ہوا تھا۔ تو خواب میں تو میں اور آپ بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ تو اس میں کیا فرق ہوا، خواب میں تو کوئی بھی آدمی دیکھ سکتا ہے۔ یہ تخصیص نبی علیہ السلام کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جسمانی معراج عطا فرمایا تھا، لیکن پھر بھی یہی بات ہے کہ آپ نے آ کر اس یہ نہیں فرمایا، کیونکہ معراج اگر یہ ہوتا تو اس تاریخ میں پھر اختلاف نہ ہوتا، صحابہ ایک ہی تاریخ کو بناؤ، یہی شب 27 رجب ہی شب معراج ہے، جبکہ اس میں بے شمار اختلاف موجود ہے۔ شب برات میں 17 روایات ہیں جو صحابہ سے مروی ہیں، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نہیں ہے، لیکن کیونکہ ان روایات کا تعلق زیادہ سے ہے اور تواتر سے ہے، لہذا اس کو لیا جاتا ہے شب برات میں جتنا ہو سکے آدمی عبادت کرے۔ لیکن ان راتوں میں لوگ جمع ہوتے ہیں اور اس کو وہی سمجھتے ہیں۔ مفتی تقی صاحب نے لکھا اصلاح خطبات میں کہ بعض کہتے ہیں اس رات میں تو شب قدر سے بھی زیادہ ثواب ملے گا اپنی طرف سے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس میں نص قطعی ہے، اس کے خلاف کو، لیکن جس میں کچھ نہیں ہے صحیح روایت اس میں کہا جا رہا ہے اس سے بھی بڑھ کر ہے کہ نبی کے معراج کی رات، یہ ایسے 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 لوگ ہیں جو اپنی طرف سے خود ہی بتاتے ہیں. ہم کہتے ہیں شب برات کی فضیلت بتاتے ہیں, شب قدر کی بتاتے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی مولوی ہمارے طرح خود نہ کرتا ہو, بتا کے کم از کم 50 آدمی کا ثواب تو لے لے گا نا, 50 میں 25 پڑھ لے گا, ثواب مل جائے گا. لیکن اگر ہم چھپائیں تو ہمیں کیا ملے گا کہ نہیں نہیں کرنا ہے. تو جو کرنا ہے وہ بتایا جائے گا, جو نہیں کرنا ہے اس کو بھی بتایا جائے گا کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں فہم سلیم, عقل سلیم اور قلب سلیم عطا فرمائے. وآخر الدعوة. ماہ رجب چند غلط فہمیوں کا ازالہ. شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دام کاتم کا یہ واعظ ہے. فرمایا کہ ماہ رجب کے بارے میں لوگوں کے درمیان طرح طرح کی غلط فہمیاں پھیل گئی ہیں, ان کی حقیقت سمجھ لینے کی ضرورت ہے. رجب کا چاند دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل تھا؟ فرمایا اس پورے مہینے کے بارے میں جو بات صحیح سند کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ رجب کا چاند دیکھتے تو چاند دیکھ کر آپ یہ دعا فرماتے, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرمائیے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے. یہ دعا پڑھ لینی چاہیے کہ اللہ اس سے پتہ چلا کہ زندگی مانگنی, بعض اوقات زندگی مانگنی چاہیے. آپ نے رمضان کے لیے مانگی ہے, اللہ برکت عطا فرمائیے, رجب اور شعبان میں ہم زندہ رہیں اور پھر رمضان کا مہینہ ہم پالیں. یعنی ہماری عمر اتنی کر دیجئے کہ ہم اپنی زندگی میں رمضان کو پالیں, گویا کہ پہلے سے رمضان مبارک کی آمد کا اشتیاق ہوتا تھا. یہ دعا آپ سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے, اس لیے یہ دعا کرنا سنت ہے. اور اگر کسی نے شروع رجب میں یہ دعا نہ کی ہو تو وہ اب یہ دعا کر لے. اس کے علاوہ اور چیزیں جو عام لوگوں میں مشہور ہو گئی ہیں ان کی شریعت میں کوئی اصل اور بنیاد نہیں. شب معراج کی فضیلت ثابت نہیں. مثلا 27 رجب کی شب کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا ہے کہ اب یہ شب معراج ہے اور اس شب کو بھی اس طرح گزارنا چاہیے جس طرح شب قدر گزاری جاتی ہے. اور جو فضیلت شب قدر کی ہے کم و بیش شب معراج کی بھی وہی فضیلت سمجھی جاتی ہے. بلکہ میں نے تو ایک جگہ یہ لکھا ہوا دیکھا کہ شب معراج کی فضیلت شب قدر سے بھی زیادہ ہے. اور پھر اس رات میں لوگوں نے نمازوں کے بھی خاص خاص طریقے مشہور کر دیے کہ اس رات میں اتنی رکعت پڑھی جائیں اور ہر رکعت میں فلا فلا خاص صورتیں پڑھی جائیں. خدا جانے یہ کیا کیا تفصیلات اس نماز کے بارے میں لوگوں میں مشہور ہو گئیں. خوب سمجھ لیجئے یہ سب بے اصل باتیں ہیں, شریعت میں ان کی کوئی اصل اور کوئی بنیاد نہیں. شب معراج کی تعین میں اختلاف. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 27 رجب کے بارے میں یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ یہ وہی رات ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے, کیونکہ اس باب میں مختلف روایتیں ہیں. بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع اول کے مہینے میں تشریف لے گئے تھے, اور بعض روایتوں میں رجب کا ذکر ہے, اور بعض روایتوں میں کوئی اور مہینہ بیان کیا گیا ہے. اس لیے پورے یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ کون سی رات صحیح معنی میں معراج کی رات تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے. آگے فرماتے ہیں, اگر اس سے آپ خود اندازہ کر لیں کہ اگر شب معراج بھی شب قدر کی طرح مخصوص رات ہوتی اور اس کے بارے میں کوئی خاص احکام ہوتے جس طرح شب قدر کے بارے میں ہیں, تو اس کی تاریخ اور مہینہ محفوظ رکھنے کا اہتمام کیا جاتا. لیکن چونکہ شب معراج کی تاریخ محفوظ نہیں, تو اب یقینی طور سے 27 رجب کو شب معراج قرار دینا درست نہیں.
اور اگر بالفرض یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 27 رجب ہی کو معراج کے لیے تشریف لے گئے تھے جس میں یہ عظیم الشان واقعہ پیش آیا اور جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام قرب عطا فرمایا اور اپنی بارگاہ میں حاضری کا شرف بخشا اور امت کے لیے نمازوں کو تحفہ بھیجا، تو بے شک وہی ایک رات بڑی فضیلت والی تھی۔ کسی مسلمان کو اس کی فضیلت میں کیا شبہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ فضیلت ہر سال آنے والی 27 رجب کی شب کو حاصل نہیں۔ ہاں، اس رات تھا جس رات آپ گئے تھے، واقعی وہ بہت ہی فضیلت والی اس رات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح آپ مسجد آپ جو ہے میہانی کے گھر پہ تشریف فرماتے اور کس طرح فرشتے آئے اور آپ کو لے کے گئے، اور پورا ایک آگے سفر موجود ہے کہ کس طرح آپ نے شب معراج فرمائی تھی۔ لیکن وہ رات تو خوب برکت والی تھی، بالکل تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن پہلے بیت اللہ لے کے گئے، آپ کا دل مبارک، آپ کا سینہ مبارک کو شاک کیا، آپ کا قلب اتھر نکالا، اس کو دھویا گیا، پھر سینہ مبارک واپس سی دیا گیا، اور پھر وہاں براق میں بیٹھ کے آپ بیت المقدس گئے۔ بیت المقدس میں آپ نے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز پڑھائی، آپ کو امام الانبیاء کا لقب وہی ملا کہ اب نبیوں کے امام ہیں۔ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے بیت المقدس میں سب کو جمع کر لیا تھا، تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وہاں آ گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھائی اور آپ کو امام الانبیاء کا لقب ملا، اور پھر آپ وہاں سے اوپر گئے، اور جانے کے بعد پہلے آسمان، پھر دوسرے آسمان، پھر تیسرے آسمان، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان، اور پھر ساتویں آسمان سے اوپر سدرۃ المنتہا، اور پھر جا کے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی۔ اور وہ مقامات بھی آئے کہ ہر آسمان پر آپ کو مختلف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوتی رہی، کہ پہلے آسمان پہ کوئی اور نبی، پھر یہاں تک کہ چوتھے آسمان پہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اور پھر ایک موقع ایسا ہے سدرۃ المنتہا، اس سے پہلے کہ حضرت جبرائیل امین نے بھی منع کر دیا تھا کہ آگے میں نہیں جا سکتا، اگر میں آگے گیا تو میں جل کے خاک ہو جاؤں گا، راک ہو جاؤں گا۔ تو وہ اس مقام پہ پھر آپ گئے ہیں، اکیلے گئے اور یہاں تک کے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی، اور آپ کے درمیان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان جو بات چیت ہوئی ہے اس کو ہر مسلمان نماز میں التحیات میں پڑھتا ہے، اور جس میں اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا، اور یہ بہت بڑی رات، برکت والی رات۔ پھر آپ پہ نمازیں فرض ہوئیں، تو 50 نمازیں آپ پر فرض ہوئی تھیں، تو راستے میں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، نے کہا 50 آپ کی امت تو نہیں، میری امت تو نہیں پڑھ سکی تھی، اتنی دو رکعتیں بھی کتنی نمازیں تھیں ان کی، تو 50 نماز آپ کی امت نہیں پڑھ سکتی، آپ کم کرائیں۔ تو کم کراتے 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 ہر دفعہ 5 کم ہوتی رہیں، 50 سے 45 ہوئی، پھر کرتے کرتے 5 نمازیں ہو گئیں، پر موسیٰ علیہ السلام پھر کہہ رہے تھے اور کم کریں، تو کہا اب تو زیادہ مجھے حیا آتی ہے اس سے کم کراتے ہوئے۔ تو یہ پورا آپ بہت بڑا واقعہ پیش آیا، جنت آپ نے دیکھی، جہنم آپ نے دیکھی، راستے میں شیطان کو آپ نے دیکھا کہ بوڑھا ہو چکا ہے، اور دنیا کو آپ نے دیکھا بوڑھی ہو چکی ہے، اور دنیا اور شیطان اپنے اختتام کے قریب پہنچ رہے ہیں، یہ سارا منظر آپ نے دیکھا۔ پھر جہنم میں مختلف لوگوں کو جو عذاب ہو رہے تھے وہ آپ نے دیکھے کہ کس کس طریقے سے عذاب ہو رہے تھے، وہ سارا منظر آپ نے دیکھا۔ پھر جنت کی آپ نے نعمتیں دیکھی، تو وہ واقعی بہت برکت رات تھی، لیکن ہر سال وہ رات نہیں آتی، وہ زندگی میں ایک ہی دفعہ آئی تھی جب آپ معراج پہ گئے تھے۔ آگے فرماتے ہیں، پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ واقعہ معراج سن 5 نبوی میں پیش آیا، یعنی کہ مسجد نبوی جب آپ 5 نبوی میں پیش آیا، جس یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے 5ویں سال یہ شب معراج پیش آئی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس واقعے کے بعد 18 سال تک آپ دنیا میں تشریف فرما رہے، لیکن 18 سال کے دوران یہ کہیں ثابت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کے بارے میں کوئی خاص حکم دیا ہو، یا اس کو منانے کا اہتمام فرمایا ہو، یا اس کے بارے میں یہ فرمایا ہو کہ اس رات میں شب قدر کی طرح جاگنا زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ نہ تو آپ کا ایسا کوئی ارشاد ثابت ہے، نہ آپ کے زمانے میں اس رات میں جاگنے کا اہتمام ثابت ہے، نہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاگے، اور نہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو اس کی تاکید فرمائی، اور نہ صحابہ کرام نے اپنے طور پر اس کا اہتمام فرمایا۔ اب اس میں بلکہ بار اب کیا رہ گئی بات، جب 18 مرتبہ وہ رات بار بار آئی، ہر سال آئی، تو آپ نے کوئی اہتمام نہیں فرمایا۔ تو آج والے یہ جو کہہ رہے ہیں اور اس کا عبادت کرتے ہیں اور نفل کی جماعت کراتے ہیں اور خاصی، کہاں سے لائے چنانچہ ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے بھائی صحابہ سے زیادہ نیک نہ بنو، صحابہ سے زیادہ، صحابہ نے ہر چیز پر عمل کر کے دکھا دیا، خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز پر عمل کر لیا، اب اس کے بعد یہ کیا چیز ہے؟ یہ صرف اور صرف اس کو بدعت کہتے ہیں، دین کے اندر اپنی طرف سے نئی چیزوں کا ایجاد کرنا، اور دین کی اصل میں یہ بدعت کیوں نکالی جاتی ہے؟ تاکہ لوگ اصل دین سے دور ہو جائیں، اگر یہ چیز نہ نکالیں گے تو پھر کیا ہوگا، لوگ اصل علماء کے پاس جانے لیں گے یا صلحاء کے پاس جانے لیں گے، تو ان کو گمراہ کرنے کے لیے اور ان سے حلوے مانڈے لینے کے لیے اور نظرانے اور کھانے بریانی لینے کے لیے ان کو ایسی چیزیں بتائی جاتی ہیں، اور پھر فرق پیدا کیا جاتا ہے، دیکھو ہم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آج رات منا رہے ہیں کہ ہمارے نبی کو یہ بڑی رات ملی تو ہمیں محبت ہے ہم منا رہے ہیں، اور دیکھو ان لوگوں کو محبت نہیں ہے یہ نہیں منا رہے، تو کیا کیا انہوں نے کہ ان کو ہم یعنی کہ اہل حق سے دور کرنے کے لیے یہ چیزیں لائی گئی، تاکہ کوئی ان کی سنے تو صحیح، کوئی ان کے قریب تو آئے، تو یہ ساری چیزیں بدعت کہلاتی ہیں۔ آگے فرماتے ہیں پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد 100 سال تک صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین دنیا میں موجود رہے، اس پوری صدی میں کوئی ایک واقعہ ایسا ثابت نہیں ہے جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے 27 رجب کو خاص اہتمام کر کے منایا ہو، لہذا جو چیز حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم نے نہیں کی اور جو آپ کے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے نہیں کی، اس کو دین کا حصہ قرار دینا یا اس کو سنت قرار دینا یا اس کے ساتھ سنت جیسا معاملہ کرنا بدعت ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں معاذ اللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ جانتا ہوں کہ کون سی رات زیادہ فضیلت والی ہے، یا کوئی شخص یہ کہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین سے زیادہ مجھے عبادت کا ذوق ہے، اگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے یہ عمل نہیں کیا تو میں اس کو کروں گا، تو اس کے برابر کوئی احمق دنیا میں نہیں ہے۔ یہ سیدھا سیدھا بیوقوف ہے، احمق ہے کہ جو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، جو صحابہ نے نہیں کی، اس کو یہ دین سمجھ کے کر رہا ہے، تو یہ اپنی نفسانی خواہشات پر عمل کر رہا ہے اور یہ جہنم کی طرف بڑھ رہا ہے، کیونکہ جو بدعتی ہے، جو بدعت کرنے والے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا آخر میں؟ اگر وہ توبہ نہیں کریں گے تو جہنم کی طرف جائیں گے۔ لیکن جہاں تک دین کا تعلق ہے، حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، تابعین رحمہ اللہ اور طبع تابعین دین کو سب سے زیادہ جاننے والے تھے، تینوں گروپ بتا دیے، صحابہ، تابعین، طبع تابعین، دین کو خوب سمجھنے والے اور دین پر مکمل طور پر عمل کرنے والے تھے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں ان سے زیادہ دین کو جانتا ہوں یا ان سے زیادہ دین کا ذوق رکھتا ہوں یا ان سے زیادہ عبادت گزار ہوں، تو حقیقت میں وہ شخص پاگل ہے، وہ دین کی فہم نہیں رکھتا۔ لہذا اس رات میں عبادت کے لیے خاص اہتمام کرنا بدعت ہے۔ یوں تو ہر رات میں اللہ تعالیٰ کی جس عبادت کی توفیق دے دیں وہ بہتر ہی بہتر ہے، لہذا آج کی رات بھی جاگ لیں، کل کی رات بھی جاگ لیں، اس طرح پھر 27ویں رات کو بھی جاگ لیں، لیکن اس رات میں اور دوسری راتوں میں کوئی فرق اور کوئی نمایاں امتیاز نہیں ہونا چاہیے۔ ایک شخص ہر روز تہجد پڑھتا ہے، بہت مبارک ہے بھائی، روز پڑھو ماشاءاللہ، روز تہجد پڑھتا ہے، تو پھر اگر وہ 27ویں شب کو بھی تہجد پڑھے گا تو صحیح بات ہے، ماشاءاللہ اچھی بات ہے، لیکن صرف 27 کو تہجد پڑھ رہا ہے اور عام دنوں میں فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتا یا عبادت نہیں کرتا، تو اس نے مقصود بنا کے یہ کیا ہے جو کہ سراسر بدعت ہے۔ اس طرح رجب کا روزہ، اسی طرح رجب کا روزہ ہے، بعض لوگ 27 رجب کے روزے کو فضیلت والا سمجھتے ہیں، جیسے کہ عاشورہ اور عرفہ کا روزہ فضیلت والا ہے، اسی طرح 27 رجب کے روزے کو بھی فضیلت والا روزہ خیال کیا جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ ایک یا دو ضعیف روایتیں تو اس کے بارے میں ہیں، لیکن صحیح سند سے کوئی روایت ثابت نہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں امیر المومنین، انشاءاللہ اس کو جو ہے یہ تقریباً پورا ہو گیا ہے، اب حضرت والا دام کا تم بیان فرمائیں گے۔